السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أشرف الغنى ترك المنى. درود پڑھیے محمد والے. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے. وعجل فرجہم. امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 34 سرنامہ سخن قرار دیا ہے. نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں جہاں ان حکمتوں کا مجموعہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اور جناب سید رضی نے اسے نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ قرار دیا ہے، منتخب کلمات یا مختصر کلمات و جملے. اس حکمت میں کہ یہ ترتیب جو بیان کی ہے عدد 34 نمبر، تھوڑا سا فرق ہے نہج البلاغہ کے مختلف نسخوں میں. یہ ترجمہ جناب مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ ان کے ترجمے کی جو ترتیب ہے اس میں یہ حکمت نمبر 34 بنتی ہے، لیکن کچھ اور نسخے نہج البلاغہ کے چھپے ہوئے ہیں جن میں شمارہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ توجہ رہے مومنین کی. اس حکمت میں حضرت فرماتے ہیں اشرف الغنا ترک المنا، بہترین غنا و بہترین ثروت مندی و دولت مندی یہ ہے کہ انسان تمنا کو ترک کر دے. ترک تمنا سب سے بڑی ثروت ہے انسان کے لیے. یہ حکمتیں و رہنمائی جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے در حقیقت تفسیر ہے قرآن مجید کی ان آیات کی اور ہدایت کی جو خداوند تبارک و تعالی نے کلام پاک میں بیان فرمائی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب زمام حکومت سنبھالی، یہ بیشتر خطبات اکثر خطبات اس زمانے کے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں امیر المومنین علیہ السلام زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے ادب کی وجہ سے، چونکہ حضور موجود ہیں خود، اگر وہ حکم دے دیں کسی جگہ پر خطبہ پڑھنے کا پھر بیان فرماتے، اگر رسول اللہ ماموریت دیں فرمان دے دیں کہ آپ کو جا کر کہیں خطبہ سنانا ہے پھر جاتے وہاں پر خطبہ سنا کے آتے، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی امیر المومنین گفتگو نہیں کرتے تھے. اور یہ ادب تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ حسنین علیہ السلام امیر المومنین کی موجودگی میں گفتگو نہیں کرتے تھے، و اسی طرح امام حسین علیہ السلام امام مجتبیٰ کی موجودگی میں گفتگو نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے علم کا اظہار یا اپنی معرفت کا اظہار نہیں کرتے تھے، چونکہ حجت خدا موجود ہے. اگر ان کا فرمان ہو حکم ہو اطاعت کے طور پر بیان فرماتے، لیکن اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتے تھے. خب اب آپ توجہ فرمائیں گے امیر المومنین علیہ السلام کے یہ جملے و خطبے جو آپ نے اپنے مختصر دور حکومت میں بیان فرمائے ہیں، جو بہت مختصر ہے، 4 سال اور کچھ عرصہ، اس دوران حکومت میں یہ خطبے ہیں جو جناب سید رضی نے جمع کیے ہیں، اکٹھے کیے ہیں، کہ یہ منتخب کلام ہے نہج البلاغہ. ایک اور بزرگوار نے نہج البلاغہ کے تمام، یعنی امیر المومنین کے تمام کلام کو اکٹھا کیا ہے 12 جلدوں میں. نہج البلاغہ جیسی 12 جلدیں حاوی ہیں امیر المومنین کے تمام خطبات جو تاریخ نے ضبط کیے ہیں، جو مورخین نے لکھے ہیں یا راویوں نے جمع کیے ہیں، انہیں ذکر فرمایا ہے. اکثر خطبات ان میں وہ ضروری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، جس کی تفسیر ہے نہج البلاغہ، ان جملات میں سے ایک نورانی جملہ جو آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اشرف الغنا ترک المنا. ہر انسان غنی بننے کی فکر میں ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ پیدا تو انسان فقیر ہوا ہے لیکن اس کا رجحان غنا کی طرف ہے، بے نیازی کی طرف، ثروت مندی کی طرف، دولت مندی کی طرف رجحان ہے، اور ہر انسان کا ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ انتم الفقراء اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی، خدا کی ذات بے نیاز ہے، تم سب فقیر ہو. فقیر اردو زبان میں جس کے پاس پیسے نہ ہوں اس کو کہتے ہیں، یا عموماً گدا کو کہتے ہیں. فقیر اردو میں گدا کو کہتے ہیں جو مانگ رہا ہو، لیکن عربی زبان میں یا قرآن کی اصطلاح میں فقیر اس کو نہیں کہتے جو مانگ رہا ہو، وہ سائل ہے یا گدا ہے، تقدی کرتا ہے. کہ میں اکثر ایسے موقعوں پہ یہ تذکر مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم فقراء کا حق گداؤں کو دے دیتے ہیں اکثر. گدا یہ چوراہوں میں کھڑے ہوئے ہرونچی، چرسی، بنگی اور یہ جو دھندا ہے جن کا پیشہ ہے مانگنا، ہم عموماً صدقات، خیرات یا کوئی اور چیز جو فقراء کا حق ہے وہ بعض اوقات گداؤں کو دے دیتے ہیں، اور یہ گدا ہرگز اس کے مستحق نہیں ہوتے. نشے میں جا کر استعمال کر دیتے ہیں، گناہ میں جا کر اس کو استعمال کر دیتے ہیں، اور فقیر بیچارہ محروم رہ جاتا ہے. گدا اور ہے، فقیر اور ہے. گدا ضروری نہیں کہ فقیر بھی ہو، چونکہ بسا گدا بہت ثروت مند ہے، بڑے پیسے ہیں اس کے پاس، وہ ہے ہر ایک کی اطلاع میں کوئی نہ کوئی گدا ہوگا بہت ثروت مند، آپ سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس. ایک مومن یہیں پر لاہور میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت مہنگے علاقے میں پلاٹ خریدا ہے گدا سے، مالک گدا تھا اس کا، 1 کروڑ سے اوپر کا پلاٹ انہوں نے لیا ہے اور گدا سے خریدا ہے، اس نے اس کو رجسٹری اس نے کی ان کے نام پر، جس کا کام چوکوں پہ اور روڈوں پہ مانگنا ہے. باہر کے فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو نادار ہو. فقہ کی اصطلاح میں علم شریعت، فقہا جس علم کو پیش کرتے ہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز کا علم، فقیر کی اصطلاح اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے پاس 1 سال کے لیے خرچہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی امید ہو، اس کو کوئی ملازمت نہ ہو، کوئی کاروبار نہ ہو، کوئی کھیتی باڑی نہ ہو، کوئی باغ نہ ہو، کوئی ایسا منبع درآمد کا، انکم کا نہ ہو جو اس کو منتھلی یا سالانہ وہاں سے کوئی انکم آتی ہو. اس شخص کو فقہ کی اصطلاح میں، یا جس کو آپ کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، زبان میں اس کو فقیر کہتے ہیں. لیکن قرآن کی زبان میں نہ، قرآن وہ علم ہے، علم فقہ علم ہے، ہر علم کو حق بنتا ہے اپنی اصطلاح بنائے، اپنی ٹرم بنائے اور اپنا مطلب اس اصطلاح کے تحت بیان کرے. یا عام طور پر عموماً ہم یہ صوفیاء کو بھی سنتے ہیں کہ یہ بھی اپنے آپ کو فقراء کہتے ہیں ہمارا سلسلہ فقیروں والا سلسلہ ہے، ہم نمازی نہیں ہیں، یا ہم عالم نہیں ہیں، یا ہم فلاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارا سلسلہ فقیروں فقراء والا سلسلہ ہے. عموماً صوفیاء بھی یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. صوفیاء جو اپنے آپ کو فقراء کہتے ہیں وہ فقہی اصطلاح میں نہیں کہتے، یعنی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم فقراء ہیں، یعنی ہم نادار ہیں، پیسے نہیں ہیں، سال کا خرچہ نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ وہ اس قرآنی معنی کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو قرآنی معنی میں فقرا کہتے ہیں، جبکہ قرآن کے معیار کے مطابق اب دعوی فقر تو کرتے ہیں لیکن ممکن ہے نہ ہو وہ اس طرح معنی میں فقرا نہ ہو. قرآن مجید میں فقرا جو ذکر کیا گیا، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، غنا اور فقر، فقرا و اغنیا. اغنیا جن کے پاس بہت کچھ ہے، اتنا ہے کہ ان کی ضرورت پوری ہے اور ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں اغنیا یا غنی، بے نیاز، جس کی ضرورت پوری ہو چکی ہو اور ضرورت کے لیے اب کسی چیز کا محتاج نہ ہو. فقیر کہتے ہیں محتاج کو، ایسا شخص جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہ ہو اور دار و مدار اس کا کسی دوسرے کے اوپر ہو، وہ اس کو دے، حاجت اس کی پوری کرے، تو اس صورت میں یہ اپنی گزر بسر کر سکتا ہے. لیکن یہ آیہ کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی، یہاں پر مراد پیسہ نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ تم مال کے لیے فقیر محتاج ہو کسی کے، بلکہ اس آیہ کریمہ میں بہت گہرا مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے انسان کی رہنمائی کے لیے، یعنی انسان کو اپنی ذات پہچانوائی ہے کہ تو اپنی ذات کی طرف دھیان رکھ، توجہ رکھ، تو ہے کیا، تیری ذات میں فقر ہے، تو فقیر ہے، اللہ ہے، یعنی تو غنی نہیں پیدا کیا گیا، تو بے نیاز نہیں بنایا گیا، تو اس طرح سے تیری ذات بنائی گئی ہے کہ تیری ذات کے اندر طلب اور تیری ذات کے اندر حاجت خدا کی طرف رکھ دی گئی ہے. چونکہ کوئی کمال تیرے اندر نہیں رکھا گیا بلکہ کمال کی صلاحیت رکھی گئی ہے، کمال کی استعداد رکھی گئی ہے، یعنی کمال تک پہنچنے کے لیے تیرے اندر ایک قابلیت رکھی گئی ہے اور اس قابلیت سے تو نے پہنچنا ہے خود اس کمال تک. اس فقر کی مثال میں یوں دوں آپ کو جو قرآن بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح بیج، کسی بھی غلے کا بیج یا درخت کا بیج جو اگتا ہے اور پودا بن جاتا ہے، یہ بیج گندم کا مثال لے لیں آپ، یا کوئی بیج جس سے آپ آشنا ہیں، جس سے سروکار زیادہ ہے، جو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اس بیج کو مثال کے طور پر لے لیں آپ. اس بیج کے اندر ایک تناور درخت بننے کی قابلیت ہے، کنکری کے اندر نہیں ہے، مٹی کے ڈیلے کے اندر نہیں ہے، تسبیح کے دانے کے اندر نہیں ہے، موتی کے اندر نہیں ہے. مثلا بیج جتنا موتی اگر آپ زمین کے اندر دفن کر دیں اور 100 سال 1000 سال دفن رہے، کچھ اگے گا نہیں اس سے. کنکری کو اگر دفن کر دیں پتھر کی، اس سے کچھ اگے گا نہیں. اسی طرح اگر تسبیح کا دانہ آپ پلاسٹک کا ہو یا پتھر کا، اس کو اگر آپ دفن کر دیں وہ نہیں اگے گا، چونکہ بے صلاحیت ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کچھ بننے کی صلاحیت نہیں ہے. اگرچہ موتی بہت قیمتی ہے، فرض کر لیں یہ سونے کی تسبیح ہے، یہ دانہ یہ سونے سونے کا ہے اور یہ سونے کا دانہ بہت قیمتی ہے، بڑے مہنگے داموں بکتا ہے، بڑے مہنگے داموں خریدا جاتا ہے، لیکن اگر اس کی قیمت قرآنی نگاہ سے دیکھی جائے تو یہ بے خاصیت دانہ ہے، سونے کا دانہ، اس لیے کہ کچھ بن نہیں سکتا، یہی رہے گا ہمیشہ، شکلیں بدلتا رہے گا لیکن رہے گا ہمیشہ سونا ہی رہے گا، کچھ اور نہیں بن سکتا، ہمیشہ یہی رہے گا، بے صلاحیت ہے، بے خاصیت ہے، کچھ بننے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا گیا، اس کو بنایا گیا تمام خاصیتوں کے بغیر، تمام صلاحیتوں کے بغیر، ہر استعداد کے بغیر، اس کو صرف ایک جامد چیز بنایا گیا. جامد چیز یعنی رکی ہوئی چیز، رکی ہوئی چیز یعنی جو کچھ نہ بن سکے، آپ بنانا بھی چاہو تو نہیں بن سکتی، صرف شکلیں بدلتا رہے گا، یعنی کبھی آپ اس کو لمبا کر دو، کبھی آپ اس کو گول کر دو، کبھی رنگ بنا دو، کبھی کوئی اور شکل اس کی بنا دو، شکلیں بدلتا رہے گا لیکن رہے گا گولڈ، رہے گا سونا، یہ چاندی ہمیشہ چاندی، لوہا ہمیشہ لوہا، دھات ہمیشہ دھات ہے، یہ دھاتیں فاقد ہیں صلاحیتوں کو، بے خاصیت ہیں دھاتیں، لیکن غلات یہ دانے یہ بیج یہ باصلاحیت ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہے، یہ دانہ دانہ نہیں رہے گا، یہ دانہ درخت بن سکتا ہے، یہ دانہ زندہ ہو سکتا ہے، اس میں حیات آ سکتی ہے، اس کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے، چھوٹے سے دانے کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن جو کچھ اس کے اندر رکھا ہوا ہے آپ اگر اس کو لیبارٹری میں لے جائیں اور مائکروسکوپ سے اس کو ڈھونڈیں اس کے اندر درخت کہاں ہے، نظر نہیں آئے گا۔ دانے کے اندر موجود صلاحیت کو سمجھنے کے لیے خدا نے مائکروسکوپ نہیں بنائی بلکہ بصیرت بنائی ہے، بصیرت ایک مائکروسکوپ انسان کے اندر ہر ایک کو دی ہے، کس لیے دی ہے؟ باریک چیزوں کو سمجھنے کے لیے، مائکروسکوپ کا یہی چیز ہوتا ہے، یعنی مائکرو سائز کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ ہوتی ہے، مائکروسکوپ بہت مائکرو سائز کی چیزیں، چھوٹی چیزیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی ان کو دیکھنے کے لیے یہ آلہ بنایا گیا ہے، لیکن اس آلے سے بھی دانے کے اندر بیج کے اندر موجود صلاحیت نظر نہیں آتی۔ بلکہ کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے کہ مائکرو سائز کی چیزوں سے بھی زیادہ لطیف چیزیں خدا نے بنائی ہیں جن کو حتی مائکروسکوپ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بہت زیادہ لطیف چیزیں ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بصیرت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بصیرت انسان کو عطا کر دی ہے، بصیرت یعنی باریک مائکرو سائز سے بھی چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، لطیف چیزوں کو و ظریف چیزوں کو سمجھنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بصیرت بنائی ہے، جس کو شعور کہتے ہیں، شعور شعر سے ہے، شعر عربی زبان میں بال کو کہتے ہیں، یہ بال شعر ہے، باریکی کی وجہ سے جو حس بال تلاش کر لیتی ہے اس کو شعور کہتے ہیں، اگر بوسا ہو بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا اور اس بوسے کے اندر بال گم ہو جائے آپ کا اور آپ تلاش کر لیں، بال کو تشخیص دے لیں بوسے کے اندر، تو وہ حس وہ صلاحیت وہ طاقت وہ قوت جس کی مدد سے آپ نے شعر ڈھونڈ لیا، جس کی مدد سے آپ نے بال ڈھونڈ لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعور۔ یہ شعور ہے، علم نہیں ہوتا شعور، بہت سارے لوگ ہیں اہل علم ہیں بے شعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں ڈگریاں لی ہوئی ہیں بے شعور ہیں، بڑے بڑے القابات ہیں ان کے شعور ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں، اپنے اپنے شعبے کے اسپیشلسٹ ہیں، دینی سندیں ہیں ان کے پاس اور بڑے بڑے انہوں نے کتابیں پڑھی اور لکھی بھی ہیں، لیکن بال تلاش نہیں کر سکتے، باریکی چیز کو نہیں سمجھ سکتے، دقیق چیزوں کو درک نہیں کر سکتے، علم ہے شعور نہیں ہے، بصیرت ہے، شعور بصیرت ہے، بصیرت یعنی سمجھنے کی ادراک کی وہ حس لطیف جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عطا کی ہے، لیکن بعضوں نے اس کو مار دیا ہے، یہ حس مر جاتی ہے، اس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں روایات کے اندر کہ یہ حس مر جاتی ہے انسان کی، چونکہ ہر وہ چیز جو صلاحیت کے طور پر ہو اس کی دو حالتیں ہیں، حیات و موت اس کے اندر ہے، یہ زندہ بھی ہو سکتی ہے یہ مر بھی سکتی ہے، مثلا گندم کے دانے کے اندر پودا بننے کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیت مر بھی سکتی ہے اور یہ صلاحیت زندہ بھی ہو سکتی ہے، نکھر بھی سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے، پروان بھی چڑھ سکتی ہے اور مر بھی سکتی ہے، جہاں پر بھی جو چیز قابل تربیت ہوگی قابل پرورش ہوگی اس کی حیات بھی ہوگی اس کی موت بھی ہوگی، لیکن جو چیز قابل پروان نہ ہو پروان چڑھائی نہ جا سکے پرورش نہ اس کی جا سکتی اسے کبھی موت نہیں آتی، لہذا پتھر نہیں مرتے، کیوں؟ چونکہ پروان نہیں چڑھائے جا سکتے، اس لیے لوہے نہیں مرتے، اس لیے دھاتیں نہیں مرتی، لیکن پودے مر جاتے ہیں، حیوانات مر جاتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں، کیوں مر جاتے ہیں؟ چونکہ پروان چڑھانے کی صلاحیت و پروان چڑھنے کی صلاحیت و پرورش پانی کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، یہ خاصیت ان کے اندر موجود ہے، خداوند تبارک و تعالی نے اس دانے کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے پودا بننے کی یا درخت بننے کی، بس اگر چھوٹا سا دانہ ہے آم کی گٹھلی ہے کھجور کی گٹھلی ہے چھوٹی سی، اس گٹھلی کو کھولیں آپ اس کے اندر کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، بے شک مائکرو سکوپ سے دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے وہ مائکرو سائز سے زیادہ لطیف تر ہے, وہ مائکرو سائز سے زیادہ دقیق تر ہے, عمیق تر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ نے شعور و بصیرت عطا کی ہے, عقل عطا کی ہے. بصیرت کے ذریعے سے اس کو آپ درک کر سکتے ہیں, بشرطے کہ بصیرت مر نہ گئی ہو. بصیرت مرتی ہے لعب سے ہوس بازی سے, شہوت رامی سے, اور زیادہ کھانے سے, زیادہ سونے سے, زیادہ ہنسنے سے. یہ جو روکی گئی شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ویسے ہی نہیں پابندی لگا دی. بعض ہوتے ہیں نا ایسے افراد کہ ان کو اگر کوئی مقام دے دیں تو وہ ویسے پابندیاں لگانا شروع کر دیں, ادھر سے جاؤ ادھر سے نہ جاؤ, تاکہ پتہ چلے کہ ادھر ہم کھڑے ہوئے ہیں ہماری مرضی سے آنا جانا ہوگا. نہ, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے تو یہ نہیں بتانے کے لیے روکا کہ مرضی اللہ کی چلے گی تمہاری نہیں چلے گی, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کون ہے, وہ حاکم کون ہے. نہ, اس لیے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان چیزوں کے اندر جن سے آپ کو روکا گیا ہے آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. نشہ آپ کی بصیرت مار دیتا ہے, آپ کی عقل مار دیتا ہے. کسی قسم کا نشہ ہو, ہر نشہ آپ کی ایک صلاحیت کو کل کر رہا ہے, کلر ہے یہ نشہ. جس طرح آپ کہتے ہیں پین کلر کھاتے ہیں درد مٹا دیتا ہے, وہ اسی طرح بہت سارے اور چیزیں ہیں جو احساس مٹا دیتی ہیں, حصے مار دیتے ہیں. اور ابھی ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں اور دوسروں کو دیکھیں, بے حس لوگ, بے درد لوگ, جن کی حصے, جن کے درد, جن کے احساسات مر چکے ہیں, کس نے مار دیا؟ وہ مختلف نشوں نے مار دیے, مختلف ان اعمال نے مار دیے. یہ لاب اور یہ جو ہماری زندگی ہے جس طرح کی, جس میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم, سر تک ڈوب گئے ہیں, اس نے ہمارے اندر بہت کچھ مار دیا ہے. جس طرح آپ گندم کے دانے کو رکھیں ایک نامناسب فضا کے اندر اور اس کے اندر پودا بننے کی صلاحیت کو مار دے, وہ ماحول تباہ ہو جائے. اب بے شک اس دانے کو زمین میں گاڑیں کوئی پودا نہیں اگے گا. اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. یہ پودا, یہ دانا, اس کے اندر پودا بننے کی صلاحیت ہے. یہ پودا بن سکتا ہے لیکن ابھی پودا نہیں ہے. توجہ کریں, اصل موضوع ذہن میں رہے, گم نہ ہو جائیں. کیا سمجھنا چاہ رہے تھے؟ فقر. فقر کیا ہوتا ہے قرآن کی زبان میں؟ قرآن مجید نے جو انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے انسان تو فقیر اللہ ہے, انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی. اب یہ فقر کیا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے؟ مثال کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پودا, اس کے اندر صلاحیت ہے, کمال رکھا گیا ہے, لیکن بڑی لطیف طریقے سے رکھا گیا ہے. اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ یہ کمال پروان چڑھنا ہے, اس نے پرورش پانی ہے, اس نے ترقی کرنی ہے, دھیرے دھیرے قدم بے قدم اس نے آگے بڑھنا ہے اور پودا بننا ہے اس نے, یہ درخت بننا ہے, کھجور کا درخت بننا ہے اس نے. اس وجہ سے اس دانے کو کہیں گے ہم کہ یہ دانا فقیر ہے, یہ دانا نیاز مند ہے, یہ دانا محتاج ہے. کس کے لیے محتاج ہے؟ تاکہ وہ صلاحیت جو اس کے اندر رکھی ہوئی ہے اس صلاحیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ محتاج ہے. کسی قانون کا محتاج ہے, کسی فارمولے کا محتاج ہے, کسی عمل کا محتاج ہے, کسی کیمیکل عمل کا محتاج ہے یہ دانا, کہ اس کیمیکل عمل سے گزرے تاکہ یہ پروان چڑھے, یہ صلاحیت چھپی ہوئی اس کے اندر یہ نکھر کر باہر آ جائے. انسان فقیر ہے یعنی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سب کچھ بن سکتا ہے. انسان بالکل انسانیت کے بغیر پیدا ہوتا ہے, حتیٰ انسانیت بھی ساتھ لے کر دنیا میں نہیں آتا, فقیر پیدا ہوتا ہے یعنی محتاج, یعنی توہی, یعنی خالی, یعنی صرف صلاحیت گٹھلی, دانا یہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کو پروان چڑھنا ہے, اس نے پرورش پانی ہے, چونکہ ابھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اندر فقر ہی فقر ہے. فقر کا مطلب یعنی ایک صلاحیت جو ابھرنے کی محتاج ہے, جو پروان چڑھنے کی محتاج ہے، ایک خاصیت جس نے کسی کمال تک پہنچنا ہے، اور کمال تک پہنچنے کے لیے اس کو کسی کی ضرورت ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہے، کسی ذات کی ضرورت ہے، کسی منبع کمال کی ضرورت ہے، جس منبع کمال کے سہارے اس نے اپنے کمال تک پہنچنا ہے، چونکہ کمال ہی کمال تک پہنچا سکتا ہے، جہاں کمال نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی پودے کو کمال تک کون پہنچائے گا؟ جو خود صاحب کمال ہے۔ لہذا سورہ واقعہ جو آپ رزق بڑھانے کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ کے لیے فضائل لکھیں گے، سورہ واقعہ پڑھے دکان زیادہ چلے گی، سورہ واقعہ پڑھے کاروبار زیادہ چمکے گا، سورہ واقعہ پڑھے گاہک زیادہ آئیں گے، سورہ واقعہ پڑھے سود زیادہ ملے گا، سورہ واقعہ پڑھے رونق بڑی ہوگی۔ یہ صورتیں پڑھتے ہیں ہم ان مقاصد کے لیے، سورہ یاسین پڑھو یہ ہوگا، سارے مادی فائدے، دنیاوی فائدے، دکانیں چلانے کے لیے۔ سورہ واقعہ کو یہ فائدے جو لکھے گئے ہیں یہ ثواب ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ بالآخر کسی بھی بہانے سے پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، آپ مقصود پڑھانا تھا، سورہ واقعہ پڑھانا مقصود تھا، کہ کسی بھی نیت سے بالآخر کھولو اس کو پڑھو آپ، کیونکہ اس کے اندر ایسے راز ہیں۔ آپ بے شک دکان چلانے کے لیے سورہ واقعہ پڑھو، آپ بے شک ثروت مند ہونے کے لیے سورہ واقعہ پڑھو، امیر ہونے کے لیے سورہ واقعہ پڑھو، لیکن پڑھو اس کو۔ جب پڑھو گے ہر راز والی چیز کو، انسان جس نیت سے بھی پڑھے، ایک نہ ایک دن وہ راز اس کو معلوم ہو جاتا ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ ایک راز ہے، اس گلی میں ایک راز ہے، لہذا آپ کو ہر بہانے سے کہا جاتا ہے اس گلی سے ضرور جایا کرو، گاڑی پہ بیٹھنے اس گلی سے جاؤ، ٹرین پہ بیٹھنے اس گلی سے جاؤ، جہاز پہ بیٹھنے اس گلی سے جاؤ، مجلس میں جانے اس گلی سے جاؤ۔ کیوں اس گلی سے گزارتے ہو ہمیں روز؟ اس لیے کہ اس گلی میں ایک راز ہے، گزرو، آؤ جاؤ تاکہ آپ کو پتا چل جائے۔ جس طرح ہمیں کہا گیا کہ جاؤ کربلا کی زیارت کو جاؤ، حج بیت اللہ کو جاؤ، کس لیے جاؤ؟ ہو ٹھیک ہے چائنا کی چیزیں خریدو، تبرکات خریدو، جو جی میں آتا ہے خریدو، لیکن اصل میں آپ کو کسی راز سے آشنا کرنا ہے۔ حرم کے اندر ایک راز ہے، روزہ سید الشہداء میں راز ہے کربلا میں۔ اب بے شک سجدگاہیں خرید لو، تسبیحیں خرید لو، کھجوریں خرید لو، اور تبرکات وہاں سے مٹی بھی اٹھا کے لے آؤ تبرک کے طور پر، لیکن اصل میں آپ کو جو بھیجا گیا تھا اور بلایا گیا تھا، اور اتنی رغبت کے ساتھ، اور اتنی تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ یہاں ضرور آؤ زیارت کے لیے، چونکہ وہاں ایک راز ہے، اور جب آؤ جاؤ گے بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے وہ راز آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سورہ واقعہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، فلاں سورہ پڑھو، اس میں راز ہے عزیز من۔ لیلۃ القدر کو یہ سورہ پڑھو، فلاں دن یہ سورہ پڑھو، یہ ثواب ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ یعنی یہ راز کی باتیں پڑھو، لیلۃ القدر کو راز کی باتیں پڑھو، تاکہ رازدان بنو و رازدار بنو، اور جب راز کھلیں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا اصل حقیقت کیا ہے، پھر یہ کھجوریں خود ہی مفت تقسیم کر دو گے، یہ نہیں چاہیے تھی مجھے، سورہ واقعہ اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا۔ جب راز پتہ چل گیا، وہ معلوم ہو گیا کہ یہ سب دوسروں کو فدا کر دیں، ان کو بانٹ دیں گے ہم۔ سورہ واقعہ کے اندر بڑے راز ہیں، ان رازوں میں سے ایک راز یہی ہے کہ انسان کو بتا رہا ہے پروردگار کہ تو فقیر اللہ ہے، تو فقیر ہے، تو نادار ہے، یعنی تیرے اندر بہت کچھ صلاحیتیں ہیں جن کو پروان چڑھنا ہے، اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے قانون ہے، فارمولا ہے، اور وہ تجھے بتانا مقصود ہے۔ افرائیتم ما تمنون، پڑھتے رہتے ہیں نا سورہ واقعہ، مردوں کے لیے تو پڑھتے ہی ہیں بالآخر، خود اپنے لیے نہ بھی پڑھیں ہم، مردوں کے لیے ختم قرآن کرا دیتے ہیں، ابھی تو حافظ و طالب علم ہیں، ان کو پیسے دے کے قرآن پڑھا لیتے ہیں، خود وارث پڑھتا بھی نہیں ہے، ابھی خود بھی نہیں قرآن پڑھتے مردوں کے لیے۔ ابھی اس سے پہلے کوئٹہ میں تھا مجالس کا سلسلہ، تو ایک منہ سے دعا نکل گئی وہاں پر، اچھی دعا تھی، پتہ نہیں کیسے نکل گئی، نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانیے ہے یہ کس کی صدا، وہ نکل گئی۔ وہ دعا کیا تھی کہ خدایا مردوں کو عذاب سے نجات عطا فرما، اور قرآن کو مردوں سے نجات عطا فرما۔ ہو گیا نا، قرآن حوالے کر دیا ہم نے مردوں کے، انہی کے لیے پڑھتے ہیں، انہی کو سناتے ہیں، انہی کو ثواب پہنچاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں قرآن ہے ہی ان کے لیے، مردوں کے لیے۔ سورہ واقعہ میں راز ہے، افرائیتم ما تمنون، خوب دیکھا تم نے، نگاہ کی تم نے، غور کیا تم نے، افرائیتم یعنی غور کیا تم نے، دیکھا تم نے، ملاحظہ کیا، کیا ملاحظہ کیا، ما تمنون، یہ جو تم امنا کرتے ہو، امنا کرتے ہو جو تم، اس کو دیکھا تم نے، اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یہ جو تم امنا کرتے ہو، یہ عمل زوجیت جو انجام دیتے ہو، اب یہ تم کرتے ہو بس، اس حد تک عمل زوجیت انجام دیتے ہو بس، تمہارا کام ختم ہو گیا. اب اس سے انسان خلق کرنا، خالق انسان کون ہے، اس نطفے کے اندر، اس قطرے کے اندر، اب ہمیں سائنس نے بتایا کہ اس کے اندر اتنے سپرم ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنے مثلا ہوتے ہیں سنگل سیل، کہ جن کے اندر صلاحیت ہے ہر ایک ان میں سے ایک انسان بن سکتا ہے، اس قطرے کے اندر ملینز سپرم موجود ہیں. خوب ایک سپرم ہے، یہ سپرم آپ نے منتقل کیا، افرائیتم ما تمنون، غور کیا، ملاحظہ کیا، یہ سپرم تم نے منتقل کیا، بس ختم ہو گیا. اب اس سپرم میں دیکھو کہ کیا صلاحیت رکھی ہوئی ہے، یہ سپرم جس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ چاہیے، یہ مائکرو سائز ہے سپرم آپ کا، اس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ چاہیے، اور اس کے اندر کیا ہے، ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑا انسان، وہ سب سپرم کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو خلق کرنا ہے، خلقت کے پروسیس سے گزارنا ہے. یعنی تمہاری خلقت کا آغاز یہاں سے ہوا، نامرئی تھے تم سپرم کو دیکھنے کے لیے، یعنی پہلا وجود آپ کا، اس سپرم جب بنے تھے تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی مائکروسکوپ چاہیے، اتنے چھوٹے تھے تم، اتنے چھوٹے تھے، نامرئی تھے، نظر ہی نہیں آتے تھے. اس سے خدا نے انسان بنایا، اس سے خالق نے خلقت کی شاہکار بنایا. کہ تمہارا کام کیا تھا، امنا، امنا یعنی سپرم منتقل کرنا، یہ سپرم تم نے منتقل کر دیا. افرائیتم ما تمنون، دیکھا، غور کیا، ملاحظہ کیا، دقت کی، بصیرت سے کام لیا، شعور دوڑایا. اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، خالق کون تھا، اس کے پروان چڑھانے والا کون تھا، یعنی اس کو کمال تک پہنچانے والا کون تھا، تم نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کمال تک پہنچانے والا خود صاحب کمال ہونا چاہیے. تمہیں صرف شہوت تھی، ہوس تھی، اور اس ہوس و شہوت کے نتیجے میں تم نے فقط اتنا کام کیا، پھر منتقل کیا، بس. اس سے آگے نہ تمہاری صلاحیت ہے، نہ تمہارے اندر معرفت ہے، نہ تمہارے اندر دانش ہے، نہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت و قابلیت ہے کہ تم اس سے آگے کچھ کر سکو. اب اس کو کھولنا، اس کے اندر چھپی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، اور اس سے یہ سارے، توجہ کریں، ابھی آپ دیکھیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں، یہ خوبصورت چہرہ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ دانت، یہ بازو، یہ ہڈیاں، یہ سب کچھ، یہ کہاں تھا، اس فلم کے اندر موجود تھا سب کچھ. کس نے اس مرحلے تک پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُسُونَ، کیا تم نے دیکھا جو حرص کرتے ہو؟ مثال بدل دی، مثال بدل دی، چونکہ اَفَرَأَيْتُم مَا تُمْنُونَ صرف شادی شدہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، غیر شادی شدہ کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قرآن نے ایک اور مثال بدل دی، اتا غیر شادی شدہ بھی سمجھ جائے. کیا ہے؟ اَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُسُونَ، حرص یعنی کھیتی باڑی، یہ بیج بونا، اب دیکھا آپ نے کہ یہ گندم کے دانہ، جو کا دانہ، یہ درختوں کے بیج، یہ مٹی کے اندر تم گاڑتے ہو، گاڑنا، اس کو مٹی کو کھول کے اس کے اندر بیج ڈالنا، اس کو ہارس کہتے ہیں، ہارس کشاورز یعنی تہکان، کسان جو مٹی کے اندر بیج ڈالتا ہے، ہارس ہو تم. اب تم نے تو ہارس کر دیا، یعنی دانے کو مٹی میں چھپا دیا، تمہارا کام ختم ہو گیا. اب یہاں سے کیا شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے زراعت شروع ہوتی ہے. ہم نے سمجھا کہ زراعت ہم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو، کہتے ہیں زراعت کرتا ہوں، زرعی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میرا زرعی فارم ہے، میں زارع ہوں، ابزارے تم نہیں ہو, تم حارس ہو. یہ زرعی یونیورسٹی نہیں بلکہ ہرسی یونیورسٹی ہے. تم زراعت کے ماہر نہیں بلکہ ہرس کے ماہر ہو. تمہیں صرف اتنا پتا ہے کہ یہ دانہ اس نسل کا, یہ دانہ اس نسل کا, اس میں یہ خاصیت, اس میں یہ خاصیت ہے. لیکن زراعت کس کو کہتے ہیں؟ زراعت دانے کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا, اس کو زراعت کہتے ہیں. دانے کو چھپانا مٹی میں ہرس ہے, اور چھپے ہوئے دانے کو کھول کے اس کے اندر موجود ایک تناور درخت نکال کر اس کو تناور بنا دینا, اس کے اوپر وہ پھل کے مرحلے تک اس کو پہنچا دینا, اس کے اندر وہ مٹھاس بھر دینا, اس کے اندر وہ غذائیت بھر دینا, اس کے اندر وہ وٹامنز بھر دینا, یہ تو تمہارا کام نہیں ہے. یہ زارع ہے, زارع خدا ہے, تم حارس ہو. افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم زارع ہو یا ہم زارع ہیں. پھر تیسری مثال دی دی کہ آسمان سے گرتا پانی دیکھا تم نے, یہ پانی بہت ساری سورہ واقعہ میں اس طرح کے پورا ردیف ہے. آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فقر, تم فقیر ہو. فقیر یعنی تمہیں پروان چڑھنا ہے, تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں, کمال نہیں ہے. کمال نہ ہونا یہ فقر ہے تمہارا, یہ ناداری ہے تمہاری. تم جب سپرم تھے تو فقیر تھے, نادار تھے, کچھ بھی نہیں تھا. نہ یہ آنکھیں تھی, نہ یہ سر تھا, نہ یہ دل تھا, نہ یہ دماغ تھا, نہ یہ عقل تھی, نہ یہ روح تھی, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ سب کچھ بننے کے لیے آمادگی تھی, تیاری تھی, صلاحیت تھی. تم فقیر تھے, کس نے اس فقر سے نکالا اور تمہیں اس حالت میں پہنچایا؟ غنی نے. غنا, غنی یہ کام کر سکتا ہے جو بے نیاز ہو, جسے کسی نے نہ بنایا ہو, جو خود اس پروسیس سے نہ گزرا ہو, وہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن جو خود اس سے گزرا ہوا ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. انسان فقیر اللہ ہے, یعنی محتاج ہے خدا کا, اس کی ذات کا رخ خدا کی طرف ہے. یعنی اس کے اندر جتنی کچھ صلاحیتیں, قابلیتیں و خاصیتیں اللہ نے رکھی ہیں, ان میں ان کو پروان تک چڑھانا اس میں محتاج ہے اللہ کا. تم فقیر اللہ ہو, لیکن انسان کبھی گم کر بیٹھتا ہے کہ میں کس کی تلاش میں ہوں. بس اوقات یہ بعض عرفاء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مندر میں سجدہ کرتا ہے, کسی بت کو سجدہ کرتا ہے, کسی درخت کو سجدہ کرتا ہے, کسی جانور کو سجدہ کرتا ہے, اصل میں یہ سب خدا کی طرف جانے والے ہیں, لیکن ایڈریس گم کر بیٹھے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا, آپ کسی کے یہاں جانا ہے, ایڈریس بھول گئے, کسی اور کا دروازہ جا کے کھٹکا دیا. بعض اوقات تو توہم ہوتا ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہو یہ وہی ہے جس کے ہاں مجھے آنا تھا, اندر چلے جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بعد میں کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ نہ غلطی سے آ گیا, یہ وہ نہیں ہے جہاں مجھے جانا تھا, اور کبھی آخر تک پتہ نہیں چلتا. یہ بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ جو بت پرست ہیں, مشرک ہیں, کافر ہیں, مورتیوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, جانوروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, درختوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات کی عبادت کر رہے ہیں, ایڈریس گم کر بیٹھے ہیں. اصل میں یہ خدا پرست تھے, خدا کی معرفت نہیں تھی, ایڈریس گم کر بیٹھے. لا علمی کے نتیجے میں ایڈریس گم کر بیٹھے, پتہ بھول گئے, نادانی کی وجہ سے پتہ بھول گئے, اور پتہ بھول کر کسی بت کے سامنے جا چکے. خدا کی طرف جا رہے تھے, سمجھا یہ خدا ہے, کسی انسان کو خدا بنا لیا, کسی اور چیز کو خدا بنا لیا. یعنی انسان خدا کا محتاج ہے. حتیٰ یہ جو ایڈریس بھولے ہوئے غیر خدا کی طرف چلے گئے ہیں, یہ بھی در حقیقت محتاج خدا کے تھے, فقیر اللہ کی جانب تھے, فقیر اللہ تھے. چونکہ ان کے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں وہ فقط اللہ کی ذات پروان چڑھا سکتی ہے. انتم تخلقون و نحن الخالقون, خالق وہ ہے, زارع وہ ہے, کمال تک وہ ذات پہنچا سکتی ہے. بس انسان صرف اس کا محتاج ہے اور کسی کا نہیں ہے. باقی پتہ گم ہونے کی وجہ سے وہاں چلے گئے ہیں, ایڈریس گم ہونے کی وجہ سے. کوئی عیسیٰ کا خدا ماننے لگا, کوئی مریم کو خدا ماننے لگا, کوئی فرعون کو خدا ماننے لگا, کوئی کس کو خدا ماننے لگا, ایڈریس گم کر بیٹھے. انسان فقیر اللہ ہے, چونکہ فقیر ہے اس کی ذات میں تمنا غنا ہے, تمنا ہے اس کی ذات میں غنا کی طرف, بے نیازی کی طرف جاتا ہے. چونکہ فقر ہے, فقر تکلیف دہ ہے. یعنی ایک انسان کچھ بن سکتا ہے لیکن ابھی بنا نہیں ہے, یہ حالت تکلیف دہ ہے. فقر تکلیف دہ ہے, فقر خوشحال نہیں کرتا انسان کو. حتیٰ یہ فقہی فقر جو صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ پیسے نہ ہو تو انسان فقیر ہوتا ہے, ورنہ اگر انسان نہیں بنا تو کوئی فقیر نہیں ہے. پیسے نہیں ہیں تو فقیر ہے. پیسوں کے فقیر کو ہم فقیر کہتے ہیں لیکن باقی کسی چیز کے فقیر کو فقیر نہیں کہتے. فقر تکلیف دہ ہے, غنا بے نیازی یہ اطمینان بخش ہے, اس سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. ناداری نہ ہونا یہ تکلیف پہنچاتا ہے, دکھ پہنچاتا ہے انسان کو. مثلا جن لوگوں کے بچہ نہ ہو, پیسے بہت ہیں بیٹا نہیں ہے, بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے, یا بیٹے ہیں بیٹی نہیں ہے, یا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اولاد ہی نہیں ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو, کتنا احساس کرتے ہیں خلا. تکلیف دہ ہے, نہ ہونا تکلیف دہ ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے اس کا نہ ہونا انسان کو دکھ دیتا ہے, تکلیف دہ اٹھاتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ احساس انسان میں مر جاتا ہے, یہ تکلیف دکھ کا احساس. فقر تکلیف دہ ہے. بعض اوقات مثلا عموماً فقیر ہرونچی ہو جاتے ہیں, یہ مالی فقیروں کی بات کرو, نشے ہی ہو جاتے ہیں, چونکہ کام کاج ہوتا کوئی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, کسی دربار میں مزار میں کسی جگہ چلے گئے, وہاں سے نشے کی عادت پڑ جاتی ہے. نشہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ فقر کا درد مٹائیں, احساس مٹانے کے لیے نشہ کرتے ہیں. چونکہ جب ہوش میں آتے ہیں, نارمل ہوتے ہیں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے ان کو. کیا دیکھتے ہیں؟ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں, پینے کے لیے کچھ بھی نہیں, رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ کچھ نہ ہونا ان کو تکلیف دیتا ہے, لہذا کیا کرتے ہیں؟ پھر نشے کی طرف جاتے ہیں. نشہ یعنی حصے مارنا, تاکہ ہمیں یہ احساس نہ ہو ہمارے پاس نہیں. جو چیز انسان کے پاس نہیں ہے اور اس کا متمنی ہے, یہ نہ ہونا تکلیف پہنچاتا ہے انسان کو. جس کا کوئی دوست نہ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے ایسے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے, اور دوست کا جانشین کبھی نشے کو کر لیتا ہے, دوست کی جگہ نشے سے پر کرتا ہے. خلا نہ ہو انسان کی زندگی میں, چونکہ تکلیف پہنچتی ہے انسان کو. اس لیے چونکہ فقر ناداری نہ ہونا یہ تکلیف پہنچاتا ہے, اگر انسان کے اندر کمال نہ ہو تکلیف پہنچاتا ہے, علم نہ ہو تکلیف پہنچاتا ہے, معرفت نہ ہو تکلیف پہنچاتی ہے. یہ نہ ہونا تکلیف پہنچاتا ہے. لیکن بعض اوقات ہم نشے میں ہوتے ہیں, اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے نشہ پیتے ہیں, کوئی ہیروئن کا نشہ پیتے ہیں, کچھ دوسرے مذہبی نشہ پی لیتے ہیں, کوئی کسی اور چیز کا. نشے بہت ہیں, پیسے کا نشہ, طاقت کا نشہ, قدرت کا نشہ, اور بہت سارے نشے. مثلا انسان نشے کرتا ہے, یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو مست کر دے, بے فکر کر دے, لاپرواہ کر دے, بے حس کر دے, آپ کے احساس و شعور کو مار دے, وہ نشہ ہے. ممکن ہے وہ کوئی مذہبی تعلیم ہی ہو جو انسان کی حس کو مار دے, وہ بھی نشہ. اس لیے وہ معروف کیونس لینن نے یہ کہا تھا کہ مذہب افیون ہے, کیونکہ مذہب کا ایک شکل رنگ افیونی ہے. افیونی مذہب یعنی مذہب کی تعلیم دے کر لوگوں کو بے حس کرنا, لاپرواہ کرنا, اور ان کے احساسات مارنا, دبانا. مثلا لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ تمہاری تقدیر ہے, اسی طرح بدبخت رہنا تمہاری تقدیر ہے, اسی طرح غلام رہنا تمہاری قسمت ہے, وہ بھی مذہب ہے ایک. مذہب بتاتا ہے یہ تمہاری قسمت ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، بس قسمت پہ راضی رہو، یہ تقدیر ہے تمہاری. اور یہ مذہب کے ذریعے سے کہنا کہ یہ مذہب مثلا کہتا ہے کہ یہ حکومتیں خوب یہ تمہاری ٹھیک ہیں، یہ حکومتیں یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مقرر ہیں، یہ اول الامر ہیں تمہارے، یہ ظالم حکمران. بنو امیہ نے یہی کیا تھا، بنو امیہ نے اپنے آپ کو کیسے قبلوایا لوگوں سے، یہ مسلمان اتنے لاکھوں ملینز مسلمانوں نے بنو امیہ کی حکومت مان لی، مان لی بنو امیہ کی حکومت. کیوں مانی؟ کیوں چپ رہے؟ مذہب نے کہا تھا چپ رہو، مذہب نے کہا تھا یہ اول الامر ہیں، یہ خلیفے ہیں. یہ کون سا مذہب ہے جو انسان کو اتنی حس یزید جیسے کو خلیفہ کہنا شروع کر دے؟ اور بدتر از یزید بھی تھے ان کو خلیفہ ماننے. یہ مذہب ہے جو یزید کو خلیفہ منوا لیتا ہے، یہ مذہب ہے جو ظالموں کو خلیفہ بنا لیتا ہے. یہ مذہب افیون ہے، یہ مذہب چرس ہے، یہ مذہب بھنگ ہے، یہ مذہب ہیروئن سے بھی زیادہ بغیر نشہ ہے، جو آپ کے اندر اتنی حس مار دے کہ یزید کا بھی احساس ختم ہو جائے انسان کے اندر. بس مذہب کی ایک شکل ہے ایسی جو انسان کی حسے مارتی ہے، درد مار دیتی ہے. اور جب اس قسم کا مذہب انسان سیکھتا ہے پھر فقر تکلیف نہیں دیتا، مثلا جہالت تکلیف نہیں دیتی. جاہل ہے یہ مذہبی لیکن روتا نہیں ہے، تکلیف نہیں ہوتی اس کو. جس طرح سے ہیرونچی کے پاس پیسے نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، روتا بھی نہیں ہے، آرزو بھی نہیں کرتا میرا گھر ہو. اس کو صرف کیا آرزو ہے؟ ہیروئن ہو. گھر جلاتا ہے، گھر بیچتا ہے، اپنے بیوی بچے کا ضروریات زندگی اٹھا کر بیچ دیتا ہے تاکہ نشہ تھوڑا سا اس کو پورا ہو جائے. اور ہر نشہ ہی ایسے کرتا ہے. اگر اسے کہو تو تیری صحت خراب ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر اسے کہو کہ تیرے پاس گھر نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اسے کہو تیرے بچے نہیں ہیں، تیرے بچے جو ہے وہ مثلا ضائع ہو رہے ہیں، بقول آپ کے رول رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کہتے رول رہے ہیں رول رہے ہیں، میرا نشہ پورا ہونا چاہیے. بعض اوقات اس طرح سے جاہل انسان قانع ہو جاتا ہے جہالت کے اوپر، جاہل ہے، جہالت پر راضی ہے. کیوں راضی ہے؟ ایک ہیروئن اس نے پی ہوئی ہے، اس ہیروئن نے، اس چرس نے اس کو راضی رکھا ہوا ہے اس کی حالت کے اوپر. وہ یہ کہتے ہیں کہ فقر میں علم کی ضرورت نہیں، کمال کی ضرورت نہیں، مجھے ان صفات و فضائل کی ضرورت نہیں، ان فضیلتوں کی ضرورت نہیں، کس کی ضرورت ہے مجھے؟ یہ چسکا ایک دفعہ سنا دو تم، ایک دفعہ یہ کیسٹ سنا دو مجھے تم، ایک دفعہ یہ تذکرہ ایک دفعہ پھر سنا دو مجھے، یہ کہانی ایک دفعہ پھر سنا دو مجھے، یہ چسکا ہے اس کے لیے. اس نے درد مار دیا ہے انسان کا. لہذا فقیروں کو فقر درد نہیں پہنچا رہا، دکھ نہیں دے رہا. چونکہ دکھ نہیں پہنچتا، بے حس ہو چکے ہیں، لہذا حالت فقر سے بے نیازی کی طرف نہیں آتے. انسان ذاتن، قرآن کہہ رہا ہے انسان کی ذات میں فقر ہے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے اور تم اس بے نیاز کے نیاز مند ہو سب. لہذا فقیر کی ذات میں نیاز مندی ہے، اور یہ نیاز مندی اسے بے نیازی کا سفر سکھاتی ہے کہ اے نیاز مند، اے فقیر، تو غنا کی طرف جا، بے نیازی کی طرف جا. اور منبع بے نیازی کا ذات خدا ہے، تو خدا کی طرف جا. اس لیے فطرت انسان رخ اس کا اللہ کی طرف ہے، چونکہ انسانی فطرت کو یہ پتا ہے کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کچھ نہ ہونا فطرت کو تکلیف دیتا ہے. وہ فطرت جو طبیعت کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی نہ ہو، مری ہوئی نہ ہو، وہ فطرت ہمیشہ چیختی ہے، روتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہے گھر میں. جس طرح یہ عورتیں گھر میں وہ کبھی روتی ہیں صوفہ نہیں ہے، کبھی کہتی ہیں چوڑیاں نہیں ہیں، کبھی کہتی ہیں انگوٹھی نہیں ہے، کبھی کہتی ہیں لاکٹ نہیں ہے، کبھی کہتی ہے یہ نہیں ہے، کبھی کہتی ہیں وہ نہیں، جوتا نہیں ہے، جوتا آ جائے، جراب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، اب اس کا کلر میچ نہیں کر رہا، اب اس کا یہ میٹیریل یہ نہیں ہے، اب اس کا قیمت تھوڑی ہے. وہ یہ دائمن روتی رہتی ہیں عورتیں، کیونکہ احساس دائمن ان میں احساس ہوتا ہے کہ اس عورت کے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے. یہ نہ ہونا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ نہ ہونا اسے دکھ پہنچاتا ہے، اس نہ ہونے سے پریشان ہوتی ہے. لیکن کیا چیز؟ جس طرح ہیروئنچی صرف ہیروئن نہ ہونے سے پریشان ہوتا ہے، کمالات یہ خواتین گھریلو جو غرق ہیں چوڑیاں اکٹھے کرنے میں اور دوپٹے اور جوڑے اور جوتے اور گھر کا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں ہرس ان کے اندر شدید ہے، یہ بالکل ان ہیروئنچیوں کی طرح ہے جو صرف ہیروئن کے نشے کے طلبگار ہیں اور جس نے کمالات کے آرزو ختم کر دی ان کے اندر، سارا وقت اپنا دن ضائع کر دیتی ہیں انہی چیزوں کے اندر اور کمال کی طلب نہیں کرتی، یہ نہیں دیکھتی کہ ہم بے نیاز، ہم نیاز مند ہیں، ہم فقیر اللہ ہیں، ہمیں کمالات چاہیے، چونکہ انسان ہے، عورت انسان ہے، مرد انسان ہے، ایک جیسے انسان ہے، صرف جسمان جسم کے لحاظ سے میل فی میل ہیں، روح کے لحاظ سے سب انسان ہیں، روح میں میل فی میل کا کوئی فرق نہیں ہے، جسم میں فرق ہے، لیکن کمال کی آرزو ان کے اندر نہیں، کچھ نشے ہیں جو نشے انسان کو وہ حس مار دیتے ہیں ناداری کے درد کی، بس انسان چاہتا ہے غنی ہو، لیکن اب غنا کس طرح سے حاصل کرے، توجہ کرے، غنا کس طرح سے حاصل کرے، کمالات کی غنا، غنا یعنی بے نیازی، ثروت مندی، سرمایہ داری، مانوی سرمایہ، کمالات کا سرمایہ وہ ملے گا اس کو اسی سفر کمال میں ملے گا، خدا کی ذات سے ملے گا، اور جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک پورا نظام مقرر کیا ہے، ہادی مقرر کیے، راستہ مقرر کیا، ادیان شریعتیں اتاری، تعلیمات اتاری، معلم بنائے، ہادی بنائے، یہ سب کس لیے ہیں، تاکہ یہ فقیر غنی تک پہنچ جائے، یہ نیازمند بے نیاز تک پہنچ جائے، یہ سفر طے کروانے کے لیے خدا نے یہ اتنا اہتمام کیا ہے، لیکن انسان اس فقر کو بھول گیا ہے، اور صرف مالی فقر و دنیا کا فقر اس کو احساس ہے کہ میں دنیا میں میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس میں جہالت تکلیف نہیں دیتی، پیسہ نہ ہونا تکلیف دیتا ہے، ایک مرد یا ایک عورت جاہل ہے ہرگز پریشان نہیں ہے، پڑوس کی عورت پڑھی لکھی ہے یا مثلا فارس کرنے بڑی عالمہ فاضلہ ہے، یہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ عالمہ فاضلہ تو ہوا کرے، لیکن اس کے گھر میں جو مال دنیا ہے وہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، جہالت جیسے فقر تکلیف نہیں دیتا، مال کی کمی، دنیا کی کمی، مقام کی کمی، شہرت کی کمی تکلیف پہنچاتی ہے، جب یہ تکلیف پہنچاتی ہے انسان بولتا ہے، تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، غنی بننے کی کوشش کرتا ہے، غنی بننے کے لیے جو تگودو کرتا ہے انسان، وہ اکثر اس دنیا کے اندر، چونکہ دنیا میں کبھی غنی ہو نہیں سکتا، دنیا جتنی بھی جمع ہو جائے انسان کے پاس انسان کو بے نیاز نہیں کرتی، نہیں کرتی، آپ کوئی دنیا دار اس وقت جن کو کہتے ہیں یہ عرب کھرب پتی، کھرب پتی زر ہے نہیں، یا ابھی پدم پتی بھی ہیں، ابھی معلوم نہیں ہے، یعنی کھرب پتی ہیں، یہ کھرب پتی دنیا کے ان کو اکٹھا کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو مزید پیسہ چاہیے یا نہیں چاہیے، ایک بھی نہیں کہے گا ہمیں، بلکہ زیادہ کہے گا ہمیں زیادہ چاہیے دوسروں سے، یہ کھرب پتی جو ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں ان سے زیادہ چاہیے، ارب پتی وہ کہتے ہیں مجھے بھی چاہیے، کروڑ پتی وہ کہتے ہیں مجھے بھی چاہیے، لاکھوں پتی وہ بھی کہتے ہیں مجھے بھی چاہیے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی، وہ بے پتی وہ کہتے ہیں مجھے بھی چاہیے، جس کے گھر میں پتی بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں مجھے بھی چاہیے، اب دیکھ لیں سب کے اندر تمنا ہے، اب کسی کو کہے کہ شریف آدمی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں بالکل نمک بھی نہیں ہے، یہ اگر آرزو کرتا ہے اس کو کچھ دے خدا یا دنیا اس کو ملے تو اس کا حق بنتا ہے، تو کھربوں پتی ہے، تیرے پاس اتنا ہے کہ جگہ ختم ہو گئی ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے، تو مزید کس لیے مانگتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی بھی احساس بے نیازی انسان کے اندر پیدا نہیں کرتی، جتنی زیادہ آئے اتنی زیادہ حرص تما انسان کی بڑھا دیتی ہے، یہ خاصیت دنیا ہے، دیکھیں ایک عمل جو آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اگر آپ کو پیاس لگی ہو، یہ شدید پیاس، یہ عموماً بزرگوں کے پرانے بزرگوں کے تجربے ہیں، اگر شدید پیاس ہو گرمی کے موسم میں اور آپ چائے پی لیں تو پیاس بجھ جاتی ہے آپ کی، یہ بزرگوں کا کہنا ہے. کہوہ پی لیں، خصوصاً کہوہ، دودھ والی نہ، کہوہ پی لیں تو پیاس آپ کی بجھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ برف کا پانی ڈال کے پئیں پیاس اور زیادہ احساس ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر گلا خشک ہو جاتا ہے. اپنی طرف سے ہم نے کیا کیا، بہت نہایت اعلی انتظام کیا، برفانی پانی پیا، برفیلا پانی پیا تاکہ یہ ساری پیاس بجھ جائے، مر جائے. لیکن برف کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پیاس بجھاتی نہیں بلکہ بڑھاتی ہے اور مزید پیاس بڑھاتی ہے. دنیا فقر کا احساس بڑھاتی ہے، نیازمندی کا احساس بڑھاتی ہے. دنیا کبھی بے نیاز نہیں کر، ورنہ اس کا نام دنیا نہ ہوتا. دنیا یعنی جو مزید اور بڑھائے، آپ کے اندر اور زیادہ حرص پیدا کرے. اس میدان میں بے نیازی کثرت سے مال بٹورنے سے حاصل نہیں ہوتی. دنیا میں بے نیازی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ جو نسخہ امیر المومنین فرما رہے ہیں، اشرف الغنا ترک المنا، سب سے اشرف و سب سے اعلی و سب سے برتر و سب سے نیک و سب سے خوبصورت بے نیازی یہ ہے کہ تم آرزو ترک کر دو، تم آرزو چھوڑ دو. لیکن وہ حقیقی فقر جس کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے، وہاں نہ، وہاں پر ترک المنا وہ نہیں ہے بے نیازی، وہاں پر شدت سے طلب کرو، وہ شدید طلب کرو. آپ یہ مناجات دیکھیں، دعائیں دیکھیں، جتنا کامل تر ہے انسان اتنا زیادہ گڑگڑاتا ہے خدا کی بارگاہ. آپ امیر المومنین کی دعائیں دیکھیں، مناجات اس قدر. یہ عام لوگ بسا اوقات سنتے ہیں، بعض وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مولا کی دعا ہو ہی نہیں سکتی، جو مولا اتنی مشکلات نہیں تھی مولا کی جو اس دعا کے اندر ہے، اتنا رونا دھونا، اتنی آرزو، اتنے احساسات، یہ تو امیر المومنین کے جملے نہیں ہو سکتے. جو لوگ امیر المومنین کو نہیں پہچانتے، جن کی نظروں میں امیر المومنین کا وہ مقام آیا ہی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ درد، یہ نالے، یہ فریادیں کیوں نکلتی ہیں انسان سے. جو جتنا کامل تر ہے اتنا درد مند تر ہے، وہ اتنا زیادہ اس کو احساس ہے. مثلا یہ جملہ امیر المومنین کا دعائے کمیل میں ہے، اے پروردگار جہنم پہ صبر ہو سکتا ہے لیکن تجھ سے محرومیت پر صبر نہیں ہو سکتا، تجھ سے دوری پر صبر نہیں ہو سکتا. رب حبلی صبر تو اللہ ہر نارک فکیف اصبر ان نظر الی کرامتک، میں کس طرح تیری کرامت سے کس طرح محروم رہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بری جہنم یہ آگ اور شولوں کی جہنم ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں نا سب سے بری جہنم محرومیت کی جہنم ہے کہ انسان خدا سے دور ہو جائے، یہ سب سے بری جہنم ہے. مثلا خدا گھر بھر دے اس کا، جھولی بھر دے اس کی، لیکن خود تجلی نہ کرے اس کے اوپر، خود نہ اس کے سامنے ظاہر ہو، یہ جہنم میں ہے. جہنم محرومیت، اس کو کہتے ہیں جہنم حرمان. اہل معرفت وہ کہتے ہیں جہنم حرمان، محرومیت کی جہنم، جس میں بہت سوز ہے، بہت سوزش ہے، بہت جلن ہے، اس تپش میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے انسان. یہ جہنم فراق، جہنم محرومیت. لیکن دنیا میں جب معاملہ آ جائے، وہاں پر کہا گیا کہ دنیا میں، چونکہ دنیا جتنی بٹورے گا تو کبھی بھی بے نیاز نہیں ہوگا. کس سے بے نیاز ہوگا؟ دنیا میں. توجہ کریں، دو شعبے ہو گئے ابھی، مخلوط نہیں کرنا بات کو. ایک کہا حقیقی فقر، کمال. کمال میں کبھی بھی بے نیازی کا احساس نہیں ہوتا انسان کو، ہمیشہ فقیر اللہ ہے. فقر تکلیف دیتا ہے، بے نیازی کی طرف جاتا ہے انسان. اور جب بے نیاز یعنی خدا سے جا کر ملتا ہے، ملاقات خدا ہوتی ہے، لقاء اللہ پہ پہنچتا ہے، یہ فقر کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو آرام آ جاتا ہے, چین آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. اور دوسرا ہے فقر مالی, دنیا کا فقر, دنیا کی ناداری. اور دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جتنی زیادہ ہو حرص اتنی زیادہ بڑھتی ہے, طمع اتنی زیادہ بڑھتی ہے. اس سے بے نیازی کا فارمولا و نسخہ امیر المومنین دے رہے ہیں. کیا ہے کہ اس سے بے نیازی کا فارمولا یہ ہے کہ تو تمنا ہی چھوڑ دے. علامہ اقبال کا شعر ہے نا وہ خوبصورت, میرے ذہن میں نہیں ہے وہ, لیکن پوری نظم یہی ہے جس میں علامہ اقبال یہی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر تو ایک جملہ اس پوری نظم کا ذہن میں آ گیا ہے, ذہن میں ایک جملہ وہ ایک شعر خوبصورت ہے, اے شیخ یا اے واعظ دونوں نسخے ہیں, اے شیخ کمال ترک سے ملتا ہے یہ مقام, دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دی. دنیا چھوڑنے سے تجھے اتنا مقام ملا ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے, تو کہاں جا پہنچتا ہے. تو دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. وہ بہت خوبصورت نظم ہے, ابھی کتاب ہوتی تو کاش پڑھتا آپ کی خدمت میں. تمنا بھی چھوڑ دے, وہی امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں بے نیاز اگر بننا چاہتے ہو تو آرزو چھوڑ دو, آرزو چھوڑ دو. ایک اور جملہ نورانی امیر المومنین کا ہے, امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کے ذریعے سے بے نیاز ہوتا ہے, یعنی وہ چیز آ جائے اس کے آنے کے بعد انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. لیکن ایک بے نیازی کیا ہے کہ اس شے کی طلب سے ہی انسان بے نیاز ہو جاتا ہے, اس کی طلب سے ہی بے نیاز ہے. مثلا دنیا بہت آئے, مال بہت آئے اور احساس بے نیازی کرے, یہ بے نیازی نہیں ہوتی حاصل. اگر انسان اس چیز سے ہی بے نیاز ہو جائے, اس کی طلب ہی چھوڑ دے, بے نیاز ہے. امیر المومنین فرماتے استغناء کا بشیء, معاف کرنا, استغناء کا عن شیء خیر من استغناء کا بے, تیرا کسی چیز سے بے نیاز ہو جانا, اس کی طلب سے بے نیاز ہو جانا, یہ بڑی بے نیازی ہے اس چیز کے ذریعے سے تیرا بے نیاز ہو جانا. تو اس چیز کی طلب سے ہی بے نیاز ہو جا, مجھے نہیں چاہیے. مثلا اقتدار, خوب نہیں چاہیے, میں اس کی طلب سے ہی بے نیاز ہوں, نہ کہ اقتدار میں آ کر احساس بے نیازی کروں, اس سے ہی بے نیاز ہوں, اس کی طلب سے ہی بے نیاز ہوں, یہ بڑی بے نیازی ہے. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو, اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان رنر ہوں, مجھ سے پوچھو. کیوں؟ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض, میں زمین کے راستوں سے تمہارے لیے آسمانی راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں, میں تمہارا وہ رہنما ہوں جو تمہیں ان راستوں کے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں, ان منزلوں تک پہنچانے کے لیے اس لیے آیا ہوں, مجھ سے پوچھو, پوچھو مجھ سے. امیر المومنین کو خدا نے اسی لیے بھیجا, انبیاء صاحب اسی مقصد کے لیے آئے, آئمہ خدا اسی مقصد کے لیے آئے کہ کیا کریں, انسان کی نصرت کریں, انسان کی مدد کریں. قرآن مجید میں قرآن تعالیٰ کا فرمان ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ خود اللہ مومنوں سے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی مدد کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شعار بلند کیا, من انصاری اللہ, راہ خدا میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے جو راہ خدا میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کیا کہا کہ ہم ہیں راہ خدا میں آپ کی مدد کرنے والے, ہم ہیں. یعنی اس کو زبان بدلے تو کیا بنتا ہے, حضرت عیسیٰ کا نعرہ کیا تھا, من انصاری اللہ, کیا مانا اگر عام ہم نعرہ بنانا چاہیں جس طرح ہم نے ابھی نعرہ بنایا نا یا علی مدد, اس وزن پر اگر اس آیت کو نعرہ بنائیں شعار بنائیں اردو میں یا اپنی زبان میں, اسی مفہوم یہی رہے, جملہ یہی رہے, معنی یہی رہے, لیکن نعرے والی شکل ہو جائے اس کی یا شعاری شکل بن جائے, من انصاری اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نبی خدا جن کو خدا نے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے, وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ من انصاری, انصار تو سمجھتے ہیں نا ناصر کی جمع ہے, ناصر یعنی نصرت, نصرت یعنی مدد. تو حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, من انصاری اللہ, کون ہے جو راہ خدا میں میری مدد کرے, یعنی یا حواریون المدد, یہ کہہ رہے ہیں نا حضرت عیسیٰ, یا حواریون المدد, ایو الناس المدد, مدد کرو, ان تنصر اللہ ینصرکم, خدا کیا کہہ رہا ہے اے لوگو المدد, مدد کرو اللہ کی, اللہ کی مدد کرو سے مراد یعنی نہ کہ اللہ ناتوان ہے معاذ اللہ, نہ, خدا نے جو دین آپ کے سامنے رکھا ہے اس دین کی نصرت کرو, اولیاء دین کی نصرت کرو, یعنی جو راہ خدا نے رکھا جو اولیاء خدا نے مقرر کیے ان کی نصرت کرنا اللہ کی نصرت کرنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرض حسنا دینے والا کون ہے؟ وہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دینا, ہم تو اللہ سے سب کچھ لیتے ہیں, اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض الحسنا دو. یہ قرض الحسنا یہ بھی روایات میں ہے کہ صدقہ دینے سے زیادہ اجر قرض دینے کا ہے, اگر آپ کسی چیز انسان کو صدقہ دیں تو اس سے زیادہ اجر یہ کہ اس کو قرض دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں مدد تو کر دیتے ہیں لیکن ساتھ اس کی آبرو بھی ختم کر دیتے ہیں, سر نہیں اٹھا سکتا کبھی بھی, سر جھکا دیا اس کا آپ نے, لیکن جب اس کو قرض دیتے ہیں آپ اس کی مشکل بھی حل کر دیتے ہیں, اس کا سر بھی اٹھا رہتا ہے, سر نہیں جھکتا اس کا, اسے کہتے ہیں قرض دیا کرو, قرض کی زیادہ فضیلت ہے. اور ہم اگر ایک دن کے لیے بھی کسی کو دیں تو ساتھ اس کے سود بھی لیتے ہیں, بے تجارت کرتے ہیں نا, قرض دو, قرض قرض کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مشکلات حرض کرو. مومنین کو کہا گیا کہ مت لو قرض, دوسروں کو جن کے پاس ثروت ہے انہیں کہا گیا کہ نہیں قرض دو, انہیں کہا گیا کہ قرض نہ لو, چونکہ قرض سے بھی آبرو چلی جاتی ہے انسان کی اگر نہ دے سکے تو. لیکن صدقے سے افضل دین نے قرض قرار دیا, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو کون قرض دے گا؟ یا ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ کو یا کسی نبی کو کہا کہ میں بیمار تھا میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اللہ بیمار ہے معاذ اللہ, اللہ تو جسم نہیں ہے بیمار نہیں ہوتا. پوچھا کہ کس طرح یا پروردگار کس طرح آپ کی عیادت کیسے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا؟ فرمائے وہ میرا بندہ تیرے پڑوس میں جب بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا. بعض کام ایسے ہیں جو انسان مخلوق کے لیے کرتا ہے لیکن اتنے اچھے ہیں کہ خدا انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. آپ کسی ضرورت مند کو قرض دو, اللہ کہتے ہیں کہ گویا تم نے یہ قرض مجھے دیا. ان تنصر اللہ, اللہ کی مدد کرو, اللہ کی مدد یعنی دین خدا کی, اولیاء خدا کی مدد کرو, اور یہ اولیاء خدا ہیں حضرت عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ, لوگوں کو کہہ رہے ہیں مدد کرو میری, اور اللہ کہہ رہے ہیں مدد کرو, مدد کرو ان کی, مدد کس میں کرو؟ اب یہاں عموماً میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ جو جاری ہے کہ یا علی مدد کہیں یا نہ کہیں, یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہے, ہماری سادگی کی وجہ سے ہے, یا کہیں نادانی کی وجہ سے یہ بات شروع ہو گئی ہے. اصل بات کیا ہے کہ مدد تو مانگنی ہے لیکن مدد کرتے کہاں ہیں, سوال وہ میدان ہے. ہم عموماً جب کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پہ زیادہ کھا لیتے ہیں پھر اٹھا نہیں جاتا, اس وقت کہتے ہیں یا علی مدد, علی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں کہ بہت کھا لیا اٹھا نہیں جاتا, اب یہاں مدد کریں ہماری. یا اور اس طرح کی مشابہ کوئی حالت تاری ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں یا علی مدد. عزیز من علی مدد کرتے ہیں, رسول اللہ کی مدد کی علی علیہ السلام نے, اسلام کی نصرت کی علی علیہ السلام نے, اولاد علی نے, سید الشہداء نے مدد کی, لیکن کہاں مدد کرتے ہیں؟ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ جب علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے ہو تو یہ خیال میں رکھنا کہ وہ تلوار ذوالفقار لے کے مدد کے لیے آتے ہیں, وہ ایسے خالی ہاتھ نہیں آتے. تو پہلے میدان میں جاؤ جہاں علی مدد کریں آپ کی, اس میدان میں تو اترو جہاں مدد کریں. جن میدانوں میں آپ مدد مانگتے ہو ان کی مدد کے لیے نہیں خدا نے علی علیہ السلام کو بنایا, اس مدد کے لیے بلایا ہے جس مدد کے لیے رسول اللہ نے علی سے مدد مانگی کہ علی آئیں مدد کریں, نصرت کریں دین خدا کی. تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نصرت کرو دین خدا کی, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں من انصاری الی اللہ, اور یہ تمام انبیاء کا وتیرہ ہے, تمام انبیاء قرآن ذکر کر رہے ہیں, سارے انبیاء اس طرح سے تھے, صدا دیتے تھے, ندا دیتے تھے, عام لوگوں کو کہتے تھے وہ ہماری مدد کرو, یعنی دین خدا کی نصرت کرو. اور یہ مدد امیر المومنین ہے نہج البلاغہ. آج کی ساری مشکلات ہماری حل شدہ ہیں, واقعا امیر المومنین مشکل کشا ہیں. مشکل کشا ہیں, حقیقتاً مشکل کشا ہیں. اور اس سے پہلے کہ آپ مشکلات میں پڑھیں وہ پہلے مشکلات کی نشاندہی بھی کر گئے ہیں اور مشکلات کی حل بھی بتا گئے ہیں. یہ نہج البلاغہ مشکل کشائی کی کتاب ہے, پڑھیں تو صحیح اس کو, مشکل کشائی کی کتاب. آج جتنی مشکلات دنیا میں مسلمانوں کو ہیں اور بالخصوص پاکستان میں پاکستانیوں کو ہیں اور بالخص شیعہ کو ہیں, یہ ساری مشکلات کا حل نہج البلاغہ میں موجود ہے. لیکن ہم نہج البلاغہ ہم علی کی نہیں سنتے, علی کو سناتے بہت ہیں. مثلا میں شعر لکھتا ہوں پھر مولا کو کہتا ہوں سنیے یہ میں نے آپ کے لیے شعر لکھا ہے, مولا کہتے ہیں میں نے خطبہ دیا ہے تو وہ سن, میں بولتا ہوں تو سن, میں کہتا ہوں نہیں میں پڑھتا ہوں آپ سنیں, آخر میں مجھے اجر دیں آپ. ہمیں سننی چاہیے, سنانے کی فکر میں نہ ہو. وہ کیسے سنائیں آج مولا علی کیسے سنائیں؟ وہ مولا علی سنائیں گے, فرماتے ہیں یہ میری نہج البلاغہ, یہ پڑھو آپ ممبر میں بیان کرو. یہ خطبے ہیں, خطبے امیر المومنین نے ممبر پہ بیٹھ کر یہ خطبے دیے ہیں, یعنی ممبر کی چیز یہ ہے, ممبروں سے یہ خطبے پڑھے جانے چاہیے تاکہ لوگ علی کی بات سنیں. جب علی کی بات, مثلا میں علی علیہ السلام کو ربائی سناؤں, نہ علی کی مشکل حل ہوگی نہ میری مشکل حل ہوگی, چون میری ربائی سے ان کی کوئی مشکل حل ہوتی ہے؟ کوئی حل, کوئی بھی نہیں حل ہوتی. یہ خطبہ ہی سنا رہا ہوں,
اسی طرح سنائیں جیسے
آپ. اشرف الغنا ترک المنا, آغاز تو یہیں سے کیا ہے, یہ جملہ ہے امیر المومنین کا ہے, یہ امیر المومنین کی باتیں ساری آپ کو سنا رہا ہوں, اپنی تو نہیں ہے میری, میرے پاس کیا ہے, ایک بے بضاعت لا علم طالب علم چھوٹا سا. یہ مولا علی کی ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان اگر ہم بولیں نہ اپنی مشکل حال کی نہ مولا کی مشکل حال کی, لیکن اگر مولا بولیں انہوں نے ہماری ساری مشکلات حل کر دی, ساری مشکلات حل کر دی. خوب آئیں, آج ایک مشکل کیا ہے کہ ہم بے نیاز ہونا چاہتے ہیں, غنی ہونا چاہتے ہیں. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ ترک المنا اشرف الغنا, تمنا ترک کر, تو زمانے کا سب سے بڑا تونگر ہے, سب سے بڑا تونگر ہے, تو آرزو ترک کر دے, تو منا ترک کر دے. آج ہماری مشکلات جو پاکستان میں ہیں سب نہج البلاغہ میں حل شدہ ہیں, سب کے سب. میں ذمہ داری سے طالب علمانہ عرائض سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت, ایک مشکل بھی آپ اس وقت ملت کو, ملت پاکستان کو, سنی کو, شیعہ کو پاکستان میں درپیش نہیں ہے. یہ جو آج گنگن مشکلات ہیں, اقتصادی مشکلات, معیشتی مشکلات, معاشرتی مشکلات, سیاسی مشکلات, اجتماعی مشکلات, دینی مشکلات، مذہبی مشکلات، یہ سب کی سب حل شدہ ہیں اس نہج البلاغہ کے اندر، اس نسخہ مشکل کشائی کے اندر. اس کو پڑھیں نا، اس کو آنے دیں ممبروں پر. ہمیں پسند ہوتی ہے کہ ہم زیادہ علی علیہ السلام کے بارے میں تخیلات اپنے پیش کریں. یعنی میں اگر اپنا تخیل امیر المومنین کے بارے میں پیش کروں آپ کو بہت پسند آتا ہے، لیکن اگر امیر المومنین کی زبان سے خطبہ آپ کے بارے میں پیش کروں وہ ہمیں اتنا پسند نہیں آتا. ہمیں ان خطبوں پہ سر دھرنا چاہیے، ہمیں ان جملوں پہ لذت محسوس کرنی چاہیے. عزیزہ یہ مشکل تھی لوگوں کی. ہم مجالے سے حسین علیہ السلام میں حسین علیہ السلام کو سناتے ہیں، حسین کی سنتے نہیں. سید الشہداء کے بارے میں کہ جب عاشورہ میں خطبہ دیتے تھے سید الشہداء تو وہ تلواریں ڈھالوں پہ مارتے تھے، تبل بنا لیتے تھے، ڈول بنا لیتے تھے ڈھالوں کا اور بجانا شروع کر دیتے تھے تاکہ سید الشہداء کی آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچے، یہ خطبے نہ پہنچے. اس وقت وہ ڈھول بجاتے تھے، ڈھال ہوتی تھی، تلوار ہوتی تھی. جو ہی سید الشہداء خطبہ شروع کرتے عمر سعد حکم دیتا، وہ ڈھالوں کا تبلہ بنا لیتے، تلواروں سے پیٹتے اور ڈرم بنا لیتے. اور آج تک یہ حالت جاری ہے، آج بھی نہیں سننے دیتے سید الشہداء کا خطبہ. آج تلوار ڈھالوں پہ نہیں مارتے اور بہت سارے کام دندے شروع کر دیے، خود زیادہ بولنا شروع کر دیا ہم نے اور پھر سید الشہداء کی بات نہیں سننے دیتے. ورنہ اگر سید الشہداء کی بات سننے دیتے امت کو یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے، اس یزیدیت میں ہم مبتلا نہ ہوتے. یزید نے حرمت دین پائمال کی، وہ تھا ہی حرمت شکل انسان تھا اور سب اس بات کو مانتے تھے. اس کے باپ کی زندگی میں لوگ اس کو کہتے تھے تیرا بیٹا حرمت شکل ہے، کسی چیز کی حرمت کا احترام نہیں کرتا، سرعام کھل مکھلا ہر حرمت پائمال کرتا تھا، بڑے کی، چھوٹے کی، محرم کی، نامحرم کی، ہر حرمت پائمال کرتا تھا. اور آخر کار بڑھ کر اس نے حرمت رسول اللہ پائمال کی اور کیا کہا کہ لعبت بنو ہاشم، یہ معاذ اللہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں اتری، کوئی شریعت نہیں آئی، لا ملک جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی، یہ ڈھونگ تھا انہوں نے رچایا لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے. یہ پائمال کی حرمت، جب یہ حرمت اس نے پائمال کی سید الشہداء میدان میں آگے. بہت سارے لوگ سید الشہداء کو روکتے تھے کہ آپ کو کیا پڑھی ہے، سب اپنا اپنا مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آپ کیوں قیام کرتے ہیں؟ سید الشہداء فرماتے تھے الا ترون، اندھے ہو، دیکھتے نہیں ہو، الا ترون الا الحق، کیا دیکھتے نہیں کہ حق پائمال ہو رہا ہے، الا ترون الا الحق لا یعمل بہ، کیا دیکھتے نہیں حرمتیں پائمال ہو رہی ہیں، کیا دیکھتے نہیں کہ باطل کی ترویج ہو رہی ہے، میں قیام نہ کروں اور کیا رائے حل ہے؟ اگر یہ جملے سید الشہداء کے ہم سنتے و سناتے تو آج امت کو کیا کہنا چاہیے؟ اے امت الا ترون، کیا دیکھتے نہیں پاکستان کی کیا حالت بن گئی، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ فاسد حکومتیں، یہ دشمنوں کے اعلی کار حکومتیں، اپنے ملک کی دشمن، اپنے وطن کی دشمن، اپنی قوم کی دشمن، اپنے دین کی دشمن حکومتیں، اور ہم پھر انہی کو ووٹ دینے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. الا ترون، پھر یزیدیوں کی طرف رجحان ہے اور مجلس سید الشہداء میں بنام حسین مجلس کر کے اور پھر یہ کہیں کہ یہ الیکشن جو آنے والا ہے اس میں جو بھی ووٹ دے گا سمجھو حسین کو ووٹ دیا اس نے، ووٹ بنام حسین. اور بینر چھپوائیں ہم ووٹ فار حسین، ہمیں ووٹ دو، یہ ووٹ حسین کو ہے. یہ مشکلات عزیز من حل شدہ ہیں، ہم ان مشکلات کے حل کی طرف جاتے نہیں چونکہ سخت ہے تھوڑا، وہ راہ حسین ابن علی سخت ہے، ووٹوں کا راستہ آسان ہے. تماشائی بن کے بیٹھنا آسان ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے جس طرح سے حرمت رسول بچائی وہ حرمت دین رسول بچائی. ایک شخص مدینے میں جناب سید ساجدین علیہ السلام سے پوچھتا ہے اسارت سے رہائی پانے کے بعد جب مدینہ تشریف لے آئے امام, تو ایک بے ادب و گستاخ امام سے پوچھتا ہے کہ کیا ملا آپ کو کربلا میں, کیا حاصل ہوا؟ حکومت کے خلاف آپ نکلے, حکومت کے خلاف بولے. ہم کہتے تھے حکومت کے خلاف نہ بولو, حکومت سے ٹکر نہ لو, حکومت سے ٹکر لینے کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے. کیا ملا آپ کو؟ تانا دے رہا تھا, نمک پاشی کر رہا تھا, زخم تازہ کر رہا تھا امام کی, دکھ دے رہا تھا امام کو تانے کے ساتھ, بے ادبی اور جسارت کے ساتھ اس نے کہا کہ تمہارے دیکھا کیا حاصل ہوا, کچھ مارے گئے, کچھ اسیر ہو گئے, اور آج کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, حاکم پھر بھی وہی ہے. روایت میں ہے کہ جناب سید ساجدین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا, نماز ظہر میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا, چند لحظے, امام علیہ السلام نے کہا تھوڑی دیر رک جا, رک گیا. امام نے فرمایا میں ابھی جواب دیتا ہوں تجھے, رک جا. رکنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مسجد النبی سے اذان شروع ہوئی, اور مؤذن جب پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام نے فرمایا یہ ہے ہمارے قیام کا نتیجہ, اگر ہم قیام نہ کرتے آج تو اذان نہ سنتا, آج محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا. ہم نے بچائی حرمت رسول اللہ, ورنہ یہ حرمت رسول اللہ پائمال ہو رہی تھی, کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہوتا کہ محمد رسول اللہ ہے. یہ ہم نے بچایا, حرمت کعبہ ہم نے بچائی ہے. عزیزان آج دیکھیے کس قدر برملا اس دنیا کے اندر حرمت رسول اللہ پائمال ہوئی, اور مسلمان آرام سے بیٹھے ہوئے, تمام ممالک تعلقات اس ظالم کے ساتھ, اسی یزید کے ساتھ, اسی حرمت شکن کے ساتھ, اسی رسول اللہ کی بارگاہ میں جسارت کرنے والے کے ساتھ تعلقات, سارے اسلامی ممالک میں اس کے سفارت خانے, سارے اسلامی ممالک میں, صرف ایک ملک میں اس کا سفارت خانہ نہیں. کس ملک میں؟ جہاں حسین ابن علی کے پیروکار رہتے ہیں, جہاں نظام ولایت نافذ ہے, جہاں ولایت کو بخن بخن کرنے والے ہیں فقط, لیکن ولایت کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ کرتا رہتا ہے, یہ کام تو ہوتا رہتا ہے. یہ گناہ بخشنے والا نہیں ہے, درگزر کرنے والا نہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے حرمت دین و حرمت رسول اللہ بچانے کے لیے کہاں تک گئے, یہ مشکل کا حل ہے. آپ بھی وہاں تک جاؤ. کہاں تک گئے حرمت رسول اللہ کے لیے, کہاں تک گئے ہم, کہاں تک گئے؟ ہر ایک سوچو کہاں تک گئے. کوئی کہے گا میں مال روڈ تک گیا ہوں. عزیز من, سید الشہداء مال روڈ تک نہیں گئے, سید الشہداء بہت آگے گئے. کہاں تک گئے؟ جان دے دی راہ خدا میں حرمت بچانے کے لیے, کنبا اپنا دے دیا, بچے اپنے دے دیے, ناموس اپنی اسیر کروا دی حرمت دین و حرمت رسول اللہ بچانے کے لیے, اور ان مراحل سے گزرے جو بہت سخت ہیں. سید ساجدین علیہ السلام سے جب بھی کوئی پوچھتا مولا یہ تکلیف دہ سفر, پر مصائب سفر, اس سفر میں کہاں سختیاں زیادہ تھیں, تو امام رونا شروع کرتے اور فرماتے شام 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 نے بہت دکھ پہنچایا. یعنی حرمت رسول اللہ بچانے کے لیے, ناموس رسالت کا دفاع کرنے کے لیے شام دربار تک جانا پڑتا ہے. دشوار منزلیں ہیں عزیزان. حرمت رسول بچانے کے لیے بی بی بازار کوفہ میں خطبے دیتی ہے جا کر, حرمت دین رسول بچانے کے لیے. کوفہ سے باہر ایک منزل پر کاروان اسرا کو روکا گیا جو آج وہاں ایک مسجد قائم ہے بنام رأس الحسین، مسجد رأس الحسین، چونکہ سر اقدس حسین علیہ السلام وہاں پر رکھا گیا تھا، روکا گیا تھا، مسجد رأس الحسین ہی. کچھ دیر روکا گیا، روکنے کے بعد حکم ملا کہ دوبارہ بیویوں کو محملوں پہ سوار کیا جائے. جناب سید ساجدین آگے بڑھتے، ایک ایک بی بی کو سوار کرتے اور روتے بھی جاتے سب، اور چہرے کی رنگت بدلتی جاتی تھی. ہر بی بی کو سوار کرتے، کریا کرتے، چہرے کی رنگت بدلتی، حالت بدلتی. آخر میں جب جناب زینب اولیاء کو سوار کرنے آئے، امام نے اپنا کندھا پیش کیا کہ پھوپھی بندے ہوئے ہاتھوں سے اس کندھے کا سہارا لے کر، جو توک و زنجیر سے جھکا ہوا تھا، محمل پہ بیٹھ جائیں. سید ساجدین کبھی اپنی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی راہ کو دیکھتے ہیں، راستے کو دیکھتے ہیں، پھر پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہیں. جناب زینب اولیاء نے دیکھا کہ حجت خدا پریشان ہے، حزین ہے، چہرے میں تغیر آ رہا ہے. پوچھتی ہے، بیٹا سجاد، پریشانی کیا ہے؟ کیوں چہرے کی رنگت بدل رہی ہے؟ یہ پوچھنا تھا کہ جناب سید سجاد کی چیخ نکلی، درد بھری فریاد. یہ درد بھری فریاد سن کر جناب زینب اولیاء نے بیٹے کو گلے لگایا اور پوچھنے لگی، بیٹا کیا یاد آ گیا؟ سجاد کیا یاد آ گیا؟ آیا کربلا یاد آ گئی؟ بابا یاد آ گئے؟ بھیا اکبر یاد آ گئے؟ چچا عباس یاد آ گئے؟ شام غریبہ یاد آ گئی؟ کون سا منظر یاد آیا؟ اتنی دکھ بھری فریاد، اتنی درد بھری فریاد میں نے کربلا میں بھی آپ سے نہیں سنی تھی. اس وقت کیا پیش آ گیا کہ اتنی دکھیا فریاد کی؟ جناب سید ساجدین نے روتے ہوئے کیا فرمایا کہ پھوپھی اماں، ہمیں یہاں پر آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا، ہمیں یہاں پر استراحت کے لیے نہیں روکا گیا تھا. پھوپھی اماں، ان لعینوں نے ہمیں روکا تاکہ بازار سجا لیں، بازار کی تیاری کر لیں، منادی کر دیں کہ باغی کا خاندان آنے والا ہے، نامحرموں کو اکٹھا کر لیں، مسخروں کو اکٹھا کر لیں، تماشائیوں کو اکٹھا کر لیں. اور پھوپھی اماں، اب بازار تیار ہو چکا ہے، اب نامحرم آ چکے ہیں، اب مسخرے آ چکے ہیں، اب میری پھوپھیوں کو اور میری بہنوں کو اور آل رسول کو بازار سے گزرنا پڑے گا. اور بازار سے گزرتے ہوئے سر برہنہ، یہ غیرت سجاد کا امتحان ہوگا. جناب سید سجاد فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، اب جس منزل کی طرف ہمیں جانا ہے اسے بازار کہتے ہیں. لیکن بی بی کے کیا فرماتی ہے، اے سجاد، منزل بازار آنے دے، جب بازار آئے گا تو دیکھنا زہرا کی بیٹی کس طرح سے بازار کا ماحول بدل دیتی ہے. عزیزو، پھر وہ زہرا کی بیٹی پہنچ جاتی ہے بازار میں، جا کر خطبہ دیتی ہے، اور خطبہ سن کر ایک نابینا کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبے دے رہا ہے؟ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، کہنے لگا، سبحان اللہ، میں تو سمجھتا تھا کہ علی کا کوئی بیٹا امیر بن کر آئے گا خطبہ دے گا، اب علی کی بیٹی امیر بن کر خطبے دے رہی. کہا، نابینا، علی کی بیٹی امیر بن کر نہیں، اسیر بن کر خطبے دے رہی ہے. کہنے لگا، اے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی اپنے مولا کی اولاد کو دیکھتا. کہا، نابینا، اللہ کا شکر کر، تیری آنکھیں نہیں، جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ.
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ.
خداوند بحق کے محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما، خداوند جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو حل فرما، پروردگارہ جو مومنین و امت اسلامیہ ظلم و ستم کا شکار ہے ان سب کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے اتنی سنابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، پروردگار مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی میں دیگر مقامات پر، پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، و دشمنان عزاداری و دشمنان تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہے پروردگارہ انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، خداوند بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے، وہ شہداء جنہوں نے شہر کراچی و دیگر مقامات پر عاشور و قبل از عاشور اس پاکستان کے اندر ان یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت پائی ہے ان کے لیے، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم. درود پڑھیے محمد علیہ. اللہم